أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الطيبين الأطهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقال الإمام عليه السلام في الدعاء الافتتاح اللهم إنا نرغب إليك دولة إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ہمارا جیسے مجالس کے سلسلے میں جو موضوعاتی اعتبار سے جو بات ہو رہی تھی کہ اسلام دین کرامت، اور کل جیسے میں نے گفتگو کی کہ کرامت کے حوالے سے کہ وہ حضرات جو خدا کے پیغام کو قبول کرتے ہیں اور راہ قرآنی کو طے کرتے ہیں تو انہیں اپنی زندگی میں جو چیز سب سے پہلے حاصل ہوتی ہے کہ وہ ان تمام پستیوں سے، ان خرابیوں سے، اس گھٹیا پن سے بلند ہو جاتے ہیں کہ جس میں عمومیت کے ساتھ انسان موجود ہیں، اور اس حماقت و جہالت و ضلالت و گمراہی کے معیار سے بلند ہو کر حقیقت و سچائی اور نورانیت کے لیول پر آ جانا کرامت ہے، یعنی کہ انسان کے اندر اس کی ذات میں سے یہ تمام چیزیں رخصت ہو جائیں، فرد میں سے بھی، اجتماع میں سے بھی. اور اس حوالے سے ہم نے کہا، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا سورہ مجادلہ کی آخری آیتوں کے حوالے سے کہ خدا نے اپنے پیغام کے حوالے سے، اپنے ذکر کے حوالے سے انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک وہ حصہ ہے کہ جو اللہ کے پیغام کو یاد رکھتا ہے، ذکر خدا. اور ذکر خدا کی تعریف کیا ہے؟ ذکر خدا کی تعریف یہ ہے کہ انسان کی جان میں، انسان کے نفس میں اللہ کی یاد موجود اور باقی رہے، کہ ہم جس طرف بھی اپنی زندگی میں توجہ کریں تو کبھی بھی کوئی کسی شے کی طرف توجہ کرنا خدا کی یاد سے ہم کو دور نہ کر دے. وہ انسان جو اس حالت میں زندگی گزارتا ہے، حقیقتاً وہ ذکر الہی میں مصروف ہے. ذکر الہی کا معنی یہ ہے. تو مادیت کا یا جسمانیات کی طرف توجہ فوکس کرنے کا سب سے پہلا نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ شیطان انسان سے ذکر خدا کو فراموش کرا دیتا ہے، فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ. اور جو لوگ اس جگہ پر آ جائیں، اس حالت میں آ جائیں کہ ذکر الہی کو فراموش کر دیں، اولئک حزب الشیطان، وہ حزب شیطان ہے. وہ ولایت شیطان میں. اور وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ لا یوادون من حد اللہ و رسولہ، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان سے ہرگز ہرگز مودت نہیں رکھتے، ان سے تعلق، لگاؤ، محبت، ان کی طرف جھکاؤ نہیں رکھتے. ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، چاہے اللہ اور رسول سے مخالفت کرنے والے لوگ ان کے باپ داداؤں میں سے ہوں، ان کے بیٹوں میں سے ہوں، ان کے بھائیوں میں سے ہوں، ان کے قوم قبیلے والوں میں سے ہوں. یہ وہ لوگ ہیں، کتب اللہ فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی روح سے ان کی تائید کی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. اولئک حزب اللہ، یہ حزب الہی ہے. تو یہ جو آیتیں ہیں، یہ دو حصے، کہ ایک حصہ وہ کہ جو اللہ کی طرف سے کرامت کی راہ کو طے کرتا ہے، ایک گروہ انسانی، ایک گروہ انسانی کہ جو کرامت سے ہٹ کر پستیوں کی طرف سقوط کرتا ہے، نجاستوں میں گرتا ہے، پلیدگیوں کا شکار ہوتا ہے. تو وہ انسانیت کا وہ حصہ کہ جو کرامتوں کی راہ کو طے کرتا ہے، وہ حزب اللہ ہے، اس کی علامات. اور جو پستیوں میں گرتے ہیں، سقوط کرتے ہیں، وہ حزب الشیطان ہے، ان کی سب سے بڑی علامت نسیان ذکر الہی. یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی. اور کل میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے تین مثالیں پیش کی تھیں، اور وہ تین مثالوں میں خاص بات کیا تھی کہ وہ مومنین کے سقوط کرنے کی مثال تھی. یعنی چاہے بلعم باعور ہو، چاہے سامری ہو، چاہے قارون ہو، یہ تینوں اپنی امت کے اچھے درجے کے مومنین میں شمار ہوتے تھے. یہ کفار و مشرکین و منافقین نہیں تھے. اور اس کے بعد یہ کن صفات کی وجہ سے انہوں نے سقوط کیا، اس کا ہم نے کل ذکر کیا تھا. اس کا اگلا جو اسپیکٹ ہے وہ انشاءاللہ جو اگلے ہفتے کو جو تقریر کرنا ہے لئی بھائی کے گھر انشاءاللہ، پھر اس کا اگلا حصہ میں وہاں ارادہ رکھتا ہوں. آج تھوڑا سا ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کے لیے ہم نے جس چیز کا سہارا لیا، جس کلمے کا، وہ دعا افتتاح میں امام علیہ السلام کے کچھ جملے. دعا افتتاح ماہ رمضان میں آپ روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس عنوان سے ہمیں دعا افتتاح حفظ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ 28-30 مرتبہ پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گی وہ ایک دعا. اب بہرحال، لیکن اس کے مطالب کیونکہ آپ کے ذہن میں ہوں گے تو میں نے اس لیے اس کا انتخاب کیا. آخری حصہ، کم از کم آخر کے دو صفحات دعا افتتاح کے امام زمان علیہ السلام سے مربوط ہیں، کہ جہاں پر بات اس طریقے سے شروع ہوتی ہے کہ اللہم وصل علی ولی امرک القائم العدل المنتظر المعمل، کہ اے خدا صلوات اور درود بھیج اپنے ولی امر پر جو قائم عدل ہیں، منتظر ہیں، اور اس طریقے سے بات شروع ہوتی ہے. اس میں ایک دعا ہے، دعا کا ہی حصہ ہے، اور بظاہر یہ دعا کا حصہ جو ہے یہ امام زمان علیہ السلام سے مربوط نہیں. یعنی مربوط سے مراد ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے، وہ اس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی. اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس حوالے سے اس پہلو کی اہمیت کو بھی سمجھ لیں اور اس پر غور فرما لیں. وہ حصہ کیا ہے؟ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت. امام علیہ السلام پر درود اور ان کے لیے دعا کرنے کے بعد بیچ میں یہ ٹکڑا آتا ہے، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت. کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ، بے شک ہم رغبت کرتے ہیں الیک، تیری طرف، تیری طرف رغبت. رغبت جو ہے وہ توجہ سے ہٹ کر ایک چیز کا نام ہے. رغبت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز چاہتے ہیں، مانگ رہے ہیں. یو آر ڈیزائرنگ سم تھنگ، یو آر پرسوئنگ سم تھنگ. اگر آپ کسی چیز کی طرف پرسو کرتے ہیں، ڈیزائر کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں میں اس چیز میں رغبت رکھتا ہوں. اس کی طرف رغبت کرتا ہوں. ہم رغبت کرتے ہیں الہی کا, تیری طرف. کس چیز کی طرف رغبت کرتے ہیں؟ تیری بارگاہ سے کیا چاہتے ہیں؟ فی دولت کریمت. دولت کہتے ہیں حکومت کو, گورنمنٹ کو. عربی میں آپ کو پتہ ہی دولت یعنی کہ جتنے ہیں سب, دولت العربیہ اور اس قسم کے جملے. دولت یعنی گورنمنٹ. ہم رغبت کرتے ہیں تیری طرف دولت کریمہ کے بارے میں, ایک ایسی حکومت کے بارے میں جو کریم ہو, ایک ایسی حکومت کے حوالے سے. اور فی اس میں جب میں نے آپ کے سامنے آئے مودت کی تھوڑی وضاحت کی تھی تو وہاں میں نے اس فی کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ عربی زبان کے حوالے سے یہ پریپوزیشنز بہت معنی خیز ہیں. جہاں جہاں پر بھی یہ حرف حروف استعمال میں ہیں, ان پر غور کرنے سے معارف کا ایک نیا باب, ایک نیا چیپٹر کھلتا ہے. جب فی کا پریپوزیشن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ان. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز میں اپنی, یعنی جس چیز کی بھی آپ بات کر رہے ہیں اس سے پہلے فعل کو, عمل کو, اس فعل اور عمل کو آپ اس چیز میں قرار دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, قُل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا. تو مودۃ فی القربا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قربا سے محبت کرو, بلکہ یہ فی اس بات کو بتا رہا ہے کہ جتنی بھی مودت ہے اس کو قربا میں قرار دو, نہ کہ قربا سے محبت کرو. تو یہ فی, یہاں بھی یہ فی استعمال ہو رہا ہے کہ نرغب الیک فی دولت کریمت. یعنی ہم تیری طرف جو رغبت کرتے ہیں تو ہماری رغبت کس چیز میں ہم اپنی رغبت کو قرار دے رہے ہیں؟ دولت کریمہ. یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں, یہ کوئی پاسنگ دعا نہیں ہے کہ اے خدا مجھے یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے. یہ وہ دعا نہیں ہے. ہم تیری طرف راغب ہو رہے ہیں, یعنی ہم اپنی ڈیزائرز کو, اپنی خواہش کو لے کر تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں. فی دولت کریمت, اور ہم اپنی رغبت کو ایک کریم حکومت میں قرار دے رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ کریں, اور یہ امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور اس کے بیچ میں یہ فقرہ ہے. یعنی اس سے آگے پیچھے امام پر درود ہے, امام کے لیے دعا ہے, لیکن بیچ میں یہ فقرہ ہے. دولت کریمہ, ایک ایسی حکومت جو کریم ہو, اس میں ہم اپنی رغبت کو قرار دیتے ہیں. اس حکومت کے خد و خال کیا ہوں؟ تعز بها الاسلام و اہلہ. یہاں پر آپ اس بات پہ غور کیجئے گا کہ عربی میں اتنا تو آپ سمجھتے ہیں اسی دعائے افتتاح میں ہی, امام علیہ السلام کے لیے جب آ رہے ہیں تو بہی بہی بہی, اللہم اعز ہو و اعزز بہی, اللہم انفر ہو و انفر بہی. یعنی اے خود, اے اللہ, تو ان کو عزت عطا کر اور ان کے ذریعے سے عزت دے ہمیں. اے اللہ, تو ان کی نصرت کر اور ان کے ذریعے سے ہماری نصرت کر. یہ باقاعدہ فقرے بہی بہی, یعنی کہ بہی مذکر ہے, با بائی ورچو آف, اس کے وسیلے سے, اس کے سبب سے ہی پروناؤن ہے ان کی طرف بہی. لیکن بہی ہے تو مذکر ہے, بہا ہے تو مؤنث ہے. یہاں پر جملہ کیا ہے؟ تعز بہا. اگر بہی ہوتا تو ہم یہ سمجھتے کہ بات امام علیہ السلام کی ہو رہی ہے, کہ امام علیہ السلام کے وسیلے سے اسلام اور اس کے اہل کو عزت دے دے. لیکن تعز بہا مؤنث ہے. مؤنث کیا ہے؟ دولہ. اس سے آپ اہمیت کا اندازہ کر رہے ہیں؟ یعنی میں صرف آپ کو دولت کریمت کی اہمیت آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرانا چاہتا ہوں کہ ایک با کرامت, ایک کریم حکومت کی کتنی اہمیت ہے. آج میں اس بات کو ہائی لائٹ, کیونکہ ہم کرامت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اسلام دین کرامت. تو اسلام دین کرامت کا ایک لازمی جز دولت کریمہ ہے. فقط یہ نہیں کہ ہم کہیں ہم کریم ہو جائیں, ہم اس موضوع کو آج ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تعز بہا یعنی اس دولت کریمہ کے وسیلے سے تو اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا کر. اس جملے پہ غور فرمائیے، یعنی اگر اسلام اور اہل اسلام کو عزت نصیب ہونا ہے تو دولت کریمہ کے ذریعے سے ہوگی. اگر ایک کریم حکومت قائم نہیں ہوگی، اگر ایک ایسا سسٹم اسٹیبلش نہیں ہوگا کہ جو با کرامت ہے، اسلام اور اس کے اہل کو عزت نصیب نہیں ہو سکتی. وَتُذِلُّ بِهَا، اگین بِهَا، اور ذلیل کر بہا اس کے وسیلے سے، النفاق و اہلہ، نفاق کو اور جو اہل نفاق ہیں. اور اس کے بعد ہم اس میں کیا ہوں، وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاتِ إِلَى طَاعَتِكَ. یہ سب مؤنث کے ضمیر آ رہے ہیں، فی ہے نہیں ہے، فی ہا، یعنی وہ ہر ضمیر دولت کریمہ کی طرف پلٹ رہا ہے. وَتَجْعَلُنَا فِيهَا، اور ہمیں اس میں قرار دے، الدعات الى طاعتك، اپنی اطاعت کی طرف دعوت دینے والوں میں سے. امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے بھی ایک دعا ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اے خدا ہمیں کیسا بنا دے، من الدعاتك الداعين اليك، ہمیں ان دعوت دینے والوں میں سے قرار دے جو فقط اور فقط تیری طرف دعوت دیتے ہیں. وَمِنْ هُدَاتِكَ الدَّالِّينَ عَلَيْكَ، اور ہمیں ان ہدایت کرنے والوں میں سے قرار دے کہ جو تجھ پر دلیل قائم کر کے انسانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. وَمِنْ خَافَتِكَ الْخَافِينَ لَدَيْكَ، اور ہمیں ان خواص میں سے قرار دے جو تیری بارگاہ میں خاص ہیں. یہ وہ نظریات ہیں، یہ وہ راہیں جو آئمہ علیہ السلام نے ہمارے سامنے روشن کی ہیں. تو ہمیں کس میں سے قرار دے کہ دولت کریمہ میں ہم رغبت کرتے ہیں، ہم اس میں کیا کریں، عہدے لے کے بیٹھ جائیں، عہدے تلاش کریں، ہم اس دولت کریمہ میں، ہمیں کن میں سے قرار دے، فیہا من الدعات الی طاعتک، جو ہمیشہ اور ہر وقت تیری اطاعت کی طرف دعوت دیتے ہوں. وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَتَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور ہمیں رزق عطا کر اس دولت کریمہ کے وسیلے سے دنیا اور آخرت کی کرامت کا. تَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَتَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس پہلو کو، اس ذمہ داری کو جب تک مسلمان اور مومن فراموش کیے رہیں گے، کرامت والا معاملہ کبھی پورا نہیں ہوگا. کہ کرامت فقط وہ لمیٹڈ ہے اسکوپ، کہ جس میں ایک انسان اپنے آپ کو پستی سے بلند کرتا ہے، ایک انسان اپنے آپ کو برائیوں سے باہر نکالتا ہے. لیکن آپ اس بات پہ غور کیجئے گا، میں اس کی تھوڑی سی اب وضاحت کی طرف آتا ہوں. دیکھیں، کرامت جو ہے، کرامت کے معنی آپ نے سمجھ لیے کہ کرامت یعنی ہر پستی سے بلند ہونا، ہر جہالت و گمراہی اور حماقت اور اندھی تقلید اور جہالت سے اپنے آپ کو باہر نکال کر اور فقط حق اور سچائی کے بنیادوں پر اپنی زندگی کو قائم کرنا، یہ کرامت کے بنیادی اصول ہیں. اس راہ پر چلنا جہاد مانگتا ہے، یعنی کوشش مانگتا ہے. جہاد کا مطلب کسی سے لڑنا نہیں ہے، جہاد یعنی ایفرٹ، کوشش، سٹرگل. اس راہ کرامت تک کوئی انسان بیٹھے بیٹھے نہیں پہنچ جاتا. اس راہ کرامت کو فقط باتوں کے ذریعے سے طے نہیں کیا جاتا، خالی درس و تدریس سے یہ معاملات حل نہیں ہوتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ مجاہدے کی ضرورت ہے، کوشش، ایفرٹ، کنٹینیوس پرسیویرنس، اسٹرگل کی ضرورت ہے. انسان کو اپنی زندگی میں جن مجاہدات کی ضرورت ہے، اس کے دو تین پہلو ہیں، دو تین ڈائمنشنز ہیں، اور ان میں سے آپ کسی کو بھی اگنور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جن مجاہدات کی ہم کو، یا جن جہاد کے جن پہلوؤں کی طرف ہم کو متوجہ کرایا گیا ہے، اس میں سے کسی پہلو کو دوسرے کی وجہ سے آپ اگنور نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے. وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ جب کسی جنگ سے مسلمانوں کا لشکر واپس آیا تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ مرحبا اس قوم پر کہ جس نے جہاد اصغر کو انجام دے دیا اور ابھی جہاد اکبر ان کے لیے باقی ہے. اور لوگوں نے حیران ہو کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کون سا جہاد باقی ہے جو اس سے بھی بزرگ ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہاد بن نفس، یعنی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا. اور نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا مطلب ہے نفس کو تہذیب و تربیت دینا، نہ کہ نفس کے ساتھ لڑنا، وہ کوشش کرنا، وہ مجاہدہ کرنا کہ نفس اللہ کے رستے میں مہذب ہو جائے، تربیت یافتہ ہو جائے، اللہ کے نور کو جذب کرنے کے قابل ہو جائے. تو جہاد کے موارد کیا ہیں، جہاد کے میدان کیا ہیں؟ پہلا آپ کہتے ہیں جہاد اصغر، اگر ہم پیغمبر اکرم کی اسی حدیث سے ٹرمز کو بورو کر لیں، پہلا جہاد ہے جہاد اصغر. جہاد اصغر کی تعریف کیا ہے؟ جہاد اصغر کی تعریف یہ ہے کہ آپ معاشرے میں اگر اس کو اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے معروف یعنی نیکیوں کو نافذ بھی کرنا پڑے گا اور برائیوں کے رستے کو روکنا بھی پڑے گا. کوئی بھی معاشرہ خدائی اور اسلامی فقط تبلیغات سے نہیں ہوتا ہے، یہ بات بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آپ درس سناتے رہیے، تقریریں کرتے رہیے، لوگ اٹھیں گے، سب اپنے اپنے رستے پر ہوں گے. اس کے بعد کہ وہ ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ان کا کام بولنا ہے اور ہمارا کام اگنور کرنا ہے، یہ روش. تو اسی چیز کو خدا نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہے. امر بالامر یعنی آرڈر، نافذ کرنا ہے معروف کو، وہ نہیں ازمن کر، اور برائی کو باقاعدہ اس کے لیے دیواریں بنانا ہے، اس کا رستہ روکنا ہے. اور حافظون حدود اللہ، جو اللہ نے مومنین کی، مومنین وارستہ اور بزرگ کی ایک صفت بیان کی کہ وہ حدود الہی کی حفاظت کرتے ہیں. تین کام، نیکیوں کو نافذ کرنا، برائی کا خاتمہ کرنا، برائی کے آگے دیوار رکاوٹ کھڑی کرنا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا. اس کام کے لیے آپ جو پریکٹیکل فزیکل ایفرٹ اپلائی کرتے ہیں وہ آپ کا جہاد اصغر ہے، وہ جہاد اصغر ہے. جہاد اصغر کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ ان تمام ایفرٹس کے پیچھے ایک اور، اس کی بیس کہیں اور ہے. یعنی جہاد اصغر یہ امر بالمعروف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے کہ مثال کے طور پر افغانستان میں طالبان نے ایک فورس قائم کر دی تھی کہ وہ ہر ایک ڈنڈا اور کوڑا اور چابک لے کے گھوم رہا ہے اور ہر ایک کو کوڑے مار رہا ہے کہ نماز کا وقت ہے، تم دکان پہ کیوں، مسجد میں کیوں نہیں ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے، بلکہ اس جب آپ جہاد اصغر انجام دیتے ہیں تو جہاد اصغر کے پیچھے اس کی فاؤنڈیشن ایک اور جگہ پر ہے. وہ کس جگہ پر ہے؟ کہ معاشرے میں آپ الہی اقدار کو نافذ کریں، معاشرے میں آپ وہ ماحول بنائیں کہ جہاں پر لوگ الہی اقدار کو قبول کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوں. تو اس لیے اس کو جہاد اکبر کہا. اس کی بھی میں آپ کے سامنے بات عرض کر دوں کہ جہاد اکبر جو ہے یعنی جہاد نفس، وہ دو لیول پر ہوتا ہے. جہاد نفس دو لیول پر ہے. پہلا لیول اخلاق کا لیول ہے. اخلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کی عقل اس کی شہوت، وہم اور غضب پر غالب آ جائے. صحیح اخلاق کیا ہوتا ہے؟ یعنی انسان کو اللہ نے چار قوتیں دی ہیں جو علماء اخلاق بیان کرتے ہیں. پہلی قوت کیا ہے؟ وہم ہے. یہ انسان کے دماغ میں ہر وقت ایک خیال فکر گھومتی رہتی ہے، کبھی یہ سوچ رہا ہے، کبھی یہ سوچ رہا ہے، کبھی وہ سوچ رہا ہے. تفکر نہیں، تفکر ایک فوکسڈ تھاٹ کو کہتے ہیں. وہم، دماغ میں خیالات پاپ اپ ہو رہے ہیں، ایک یہ چیز. دوسری چیز ہے انسان کی شہوت. شہوت کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اس زندگی میں جس چیز کو، کچھ چیزوں کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے، مرغوب جانتا ہے، ان کو طلب کرنا چاہتا ہے. کھانا پینا، نکاح، اولاد، ان تمام چیزوں کی انسان شہوت رکھتا ہے، طلب کرتا ہے. غضب یعنی کہ وہ چیزیں کہ جنہیں انسان اپنے لیے برا سمجھتا ہے، جن کو نقصان دہ جانتا ہے، ان کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے. یہ قوت غضب ہی ہے. جہاد نفس کا پہلا مرتبہ کیا ہے؟ کہ وہم اور شہوت اور غضب عقل کے تابع ہو جائیں، عقل کے کو فالو کریں، دین کو فالو کریں. یعنی مجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے، مثال کے طور پر اب میں اس کا ایک آپ کو عرض کروں گی، اس جہاد کا صرف ایک مورد، ورنہ بات بالکل کہیں سے کہیں نکل جائے گی. کھانا پینا انسان کے لیے حلال ہے، ٹھیک، یعنی کھانا پینا اس کے لیے جو مختلف غذائیں ہیں حلال ہیں. کیا میں کھانے پینے کو اس حد تک اختیار کروں کہ میری نمازوں میں خلل پڑ جائے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ کھانا پینا، اب کھانا پینا تو اب کھائے جائیں کھائے جائیں، یا زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کیے جائیں کھانے پینے کی، لیکن کیا میں حلال لذت کو اس حد تک اختیار کروں کہ اس کی وجہ سے میرے دین پر اثر پڑنا شروع ہو جائے؟ اب یہ کیا بات ہے ری، اگر ہم اس بات کو دیکھیں گے تو یہاں پر ہم اپنی شہوت کو عقل کے تابع کر رہے ہیں، دین کے تقاضوں کے تابع کر رہے ہیں، کہ اللہ نے کھانے پینے کو کلو و شربو حلال قرار دیا ہے، لیکن اس حد تک نہیں کہ رات کو اتنا کھائیں گے صبح کی نماز کے لیے نہ اٹھا جائے، یا اس حد تک نہیں کہ مثال کے طور پر کہ میرے دسترخوان پر بے انتہا انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوں اور دوسرے انسانوں کے گھر میں فاقے ہو رہے ہوں. تو یہ تمام کی تمام باتیں کیا ہیں؟ یہ جہاد نفس سے مربوط ہیں. ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یعنی انسان اپنی شہوات کو، بری حرام کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں، حلال کی بات کر رہے ہیں، کہ حلال میں بھی کوئی بے لگام نہیں چھوڑا گیا ہے. کہ حلال کا مطلب یہ ہو کہ آپ کو اگر مثال کے طور پر دولت کمانے کی اللہ نے اجازت دی تو بے حساب دولت ہی کما رہے ہیں کہ اللہ نے تو اجازت دی ہے، نہیں، بلکہ جو چیز آن ٹاپ تمام چیزوں کو ڈیفائن کرے گی وہ کیا ہوگی؟ عقل اور دین ہوگی. اور انسان جب اپنی تربیت کو، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو اس طریقے سے تربیت دیتا چلا جاتا ہے تو یہ جہاد نفس ہے اور یہ جہاد اکبر ہے. یعنی یہ جہاد اصغر سے زیادہ مشکل ہے، آپ اس بات پہ غور کریں، یہ اس جہاد اصغر سے زیادہ مشکل کام ہے. اسی لیے رسول خدا نے فرمایا کہ یہ جہاد اکبر ہے، اس پر نہیں آ پاتے لوگ، نہیں کر پاتے، اس میں بار بار انسان کے قدم پھسلتے ہیں، بار بار لغزشیں ہوتی ہیں. اور اس میں آیت اللہ جوادی عملی ایک جگہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ والا جو اخلاقی جہاد ہے کہ یعنی وہم و شہوت و غضب کو عقل و دین کے تابع کر دینے والا جہاد، یہ حقیقتاً جہاد اوسط ہے، یعنی مڈل لیول کا جہاد ہے، لیکن ہمارے لیے جہاد اکبر ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ بالا ترین جو جہاد اکبر ہے وہ جہاد ہے کہ جس میں انسان اس مقام تک پہنچے کہ جہاں پر حقائق دین اس کے مشاہدے میں آ جائیں. یعنی یہ عرفا کا نظریہ ہے کہ جہاد اکبر یہ ہے کہ انسان وہ مجاہدہ کرے، جیسے امام علی علیہ السلام کا قول زعلب یمانی کے ساتھ، کہ جس میں اس نے پوچھا تھا امام علی علیہ السلام سے کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو فرماتے ہیں ویلک ویحک، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس کو دیکھا نہ ہو؟ لیکن اس بات کو سمجھ لے کہ خدا ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا جو سر میں ہیں، لیکن قلوب بحقائق الایمان، ایمان کی حقیقتوں کے ذریعے سے اس کا ادراک اور مشاہدہ کرتے ہیں. اس مرحلے تک پہنچنا جہاد اکبر ہے عرفا کی نظر میں، کہ انسان اس مقام کو حاصل کر لے کہ یہ حقائق ایمان اس کے لیے خدا کو روشن کر دیں. اب آپ سمجھ گئے کہ زندگی انسان کی اگر خدا نہ خواستہ ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی جہاد نہیں ہے، کسی بھی جہاد میں انسان مشغول نہیں ہے، تو اس کی زندگی عبث فضول بیکار ہے. اور یہ بھی امام علی علیہ السلام کا ہی جملہ ہے، آپ اس میں پڑھیے گا مکتوب جو عثمان ابن حنیف کو آپ نے جو خط لکھا ہے، مکتوب نمبر 45 نہجُ البلاغہ میں، اس میں آپ نے یہی فرمایا ہے کہ کیا میں اس طریقے سے خلق کیا گیا ہوں کہ جانوروں کی طرح چرتا پھروں، کہ کبھی ادھر منہ مار لیا، ادھر منہ مار لیا. اب جیسے دیکھیں گائے مویشی کیا ہے، ادھر کھڑے ہیں، ان کو کوئی فکر ہی نہیں کسی بات، کبھی ادھر کھڑے ہو گئے ادھر کھڑے ہو گئے، کسی نے کچھ دھتکار دیا ادھر چلے گئے، ادھر منہ مار لیا، کہ میں ایسا ہوں کیا؟ اس لیے خلق کیا گیا ہوں ان مویشیوں کی طرح؟ کیا کوئی حساب نہیں ہے؟ کوئی مجھ پر نگراں نہیں ہے؟ تو اگر خدا نخواستہ انسان کی زندگی میں ان تین میں سے کوئی بھی جہاد نہیں ہے تو وہ پھر یہ زندگی ہے. اور جناب کمیل کے نام جو آپ نے ان سے گفتگو ہے اس میں بھی آپ نے یہ فرمایا کہ انسان تین قسم کے ہیں، یعنی یہ عالم ربانی ہے، یا وہ طالب علم ہے جو خیر کی راہ پر ہے، یا ہماج رعا یا کوڑا کرکٹ. یعنی وہ انسان نہ جو نہ عالم ربانی ہے نہ طالب علم خیر ہے، وہ کوڑا کرکٹ ہے. ہماج رعا یعنی اس خس و خاشاک کی مانند جو ادھر ادھر اڑتا پھرتا ہے. یہ سب آپ دیکھ لیں خود امام علی علیہ السلام کے جملے. اب جس طریقے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاد اصغر جو ہے وہ خود جہاد اوسط یا جہاد اکبر پر ڈیپینڈنٹ ہے. یعنی اگر لوگ، اور اس بارے میں انہیں آیت اللہ خمینی کی جو دو کتابیں، ایک کتاب تو شاید ہم لوگ منظر عام پہ ہی نہیں لائے انڈیا پاکستان میں، کیونکہ وہی کتاب ہے جو ہمارے اوپر اصل ذمہ داری عائد کرتی ہے. انقلاب کے حوالے سے ان کی جو تقاریر ہیں نجف میں جب وہ 15 ایئرز کی ایگزائل میں تھے، تو ایک کتاب تو سامنے آئی یہ حکومت اسلامی کے نام سے، جو بہت دفعہ چھپی بھی اور کافی پاپولر بھی. دوسرا جو ان کی تقاریر کا مجموعہ ہے جہاد با نفس، وہ نہیں چھپا. یعنی جیسے وہ میرے پاس ہے فارسی میں اس کے پوری تقاریر کا مجموعہ، اور وہ سب حوزے کے طالب علموں سے ہی ہیں وہ تقاریر. اس میں انہوں نے واضح طور سے یہ بات کہی ہے، اگر آپ لوگوں نے اپنے نفس کی، نفوس کی تہذیب اور تزکیے پر محنت نہیں کی، اور حوزہ علمیہ میں رہ کر فقط اور فقط اصطلاحات کو رٹنے پر زور دیتے رہے، تو آپ جب معاشرے میں جائیں گے سوائے فتنہ و فساد کے کچھ نہیں پھیلائیں گے، آپ سے کوئی خیر برآمد نہیں ہوگی، کچھ لوگ آپ سے ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے، آپ معاشرے میں کوئی الہی کام کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. تو جہاد اصغر جو ہے وہ سولی اور ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے جہاد اکبر پہ. یعنی اگر میں ایک تزکیہ شدہ نفس کے ساتھ آپ سے خطاب کروں گا انشاءاللہ تو اس گفتگو کا فائدہ ہے، تو یہ گفتگو آپ کے قلوب میں جذب ہوگی، تب اس کا ایک نتیجہ آپ کی زندگیوں میں برآمد ہوگا. ورنہ اگر میرے نیت میں یہی ہے کہ فقط میں ادھر سے یہ پیسے لے لوں، اگر میرے نفس تزکیہ شدہ نہیں ہے تو میں کیا سوچوں گا؟ یا پیسے سوچوں گا، یا شہرت سوچوں گا، یا اپنے اسٹیٹس کا ایلیویشن سوچوں گا، اور کیا سوچوں گا؟ تو جہاد اصغر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے جہاد اکبر پر. لیکن اب اس بات پہ غور کیجیے کہ خود جہاد اکبر اس بات پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ انسان جس ماحول اور ظرف میں زندگی گزار رہا ہے وہ ظرف پاک ہو. اس بات پہ غور فرمائیں کہ میں اپنے آپ کو اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے یہ بات سمجھ لی کہ میں معاشرے کے اندر جو بھی مجاہدہ کروں گا امر بالمعروف و نہی از منکر کروں گا، یہ امر بالمعروف و نہی از منکر ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہے اس بات پر کہ میرا نفس کتنا تزکیہ شدہ ہے، میرے نفس میں للہیت کتنی ہے، میرے نفس میں طہارت کتنی ہے، میں نے اپنے آپ کو مال اور جاہ اور شہرت کی طلب سے کتنا پاک رکھا ہوا ہے. درست، لیکن خود یہ تزکیے کا عمل اس بات پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ جس ماحول اور معاشرے میں میں ہوں وہ ظرف پاک ہو. یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دعا کیوں کی جا رہی ہے کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت، کہ انسان کو باکرامت بنانے کے لیے ایک ظرف کریم کی بھی ضرورت ہے. کہ وہ اگر باکرامت اور وہ دولت کریمہ نہیں ہوگی, اور ہم سب یہ نہیں کہ کون ہے جو اس چیز کو نہیں جانتا جس معاشرے میں ہم یہاں پر موجود ہیں. آپ مجھے اس بات کے بارے میں بتائیں اور خود اس بات کو دیکھیں اور غور کریں کہ ظرف کی موجودگی کی وجہ سے آپ کی ان تمام انٹینشنز کے آگے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں, صرف اور صرف ظرف کی وجہ سے. یعنی صرف اور صرف اس ظرف کی وجہ سے کہ جس میں اور آپ موجود ہیں, اور کوئی کسی دوسرے فیکٹر کو اکاؤنٹ اپنے اکاؤنٹیبلٹی میں نہ لیں. تو یہاں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے, اور وہ چیز کہنے کے جس کی طرف آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی طرف بار بار متوجہ ہم کو کرایا کہ حکومت اسلامی کا قیام واجب ہے. تو اس بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کے لیے لگے گا کہ یہ بالکل عقلی اور منطقی بات ہے, یعنی یہ کسی نظریے اور بحث اور ٹکراؤ کی مسئلہ نہیں ہے. آپ خود اس بات کو بتائیں, آپ دعا افتتاح کے ان جملوں پہ غور فرمائیے اور آپ اس پہ غور کیجئے کہ اسلام اور اس کے اہل کو عزت دینے کے لیے اور نفاق اور ان کے اہل کو ذلت سے دوچار کرنے کے لیے دولت کریمہ ضروری ہے یا نہیں, کیسے کریں گے؟ یعنی انسان کے لیے یہ تو تقریباً ناممکن ہے کہ معاشرے میں حق کو نافذ کرے, اپنی ذات پر حق نافذ کرنا مصیبت بن جاتا ہے. کیونکہ آپ نکلتے ہیں, آپ کا پورا انٹریکشن نظام طاغوت سے. یعنی انسان اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو اور نہ رہے, اس میں میرے داماد کے ہمارے بڑے بزرگ عالم ہیں, ان کے کچھ اشعار ہیں, اور اس میں انہیں معذرت چاہتے ہوئے, یہ ویسے ہمارے ہیں کلچرلی یہ چیزیں تھوڑی سی وہ ہیں لیکن ویسے دینی اعتبار سے کوئی وہ نہیں, انہوں نے کچھ اشعار اس قسم کے لکھے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی خوبصورت نامحرم کے آگے لے جا کر تنہائی میں اپنے ایمان کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا. یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں میں بڑا مومن ہوں, جس حالت میں بھی مجھے رکھ دیا جائے, جس کنڈیشن اور جس انوائرمنٹ میں بھی, میرے ایمان کو کون کیا کر سکتا ہے. میں نے کہا اس قسم کی خوش فہمیوں کا شکار نہیں ہونا, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ شیطان کس کس طریقے سے انسان کے اندر کیسے پینیٹریٹ کر جاتا ہے, تم سوچ نہیں سکتے ہو. اور یہ حدیث اور روایت کے جملے ہیں کہ اگر انسان کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں ہو تو صرف اس چیز کی وجہ سے, یعنی اس ماحول کی وجہ سے اس کے ایمان کا دو تہائی حصہ رخصت ہو جاتا ہے. صرف اس ماحول کی وجہ سے اس کے ایمان کا دو تہائی سائڈ میں ہو جاتا ہے. اگر ایک تہائی میں اتنی طاقت ہے کہ اس کو بچا لے حرام سے تو بچا لے. اتنی اہمیت ہے ظرف کی, کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں, یہ فقط اور فقط معصوم کی ذات ہے کہ اس کے لیے آپ یا جو اولیاء کامل ہیں. یعنی یہ خود میر داماد کا واقعہ ہے کہ کوئی بادشاہ کی بیٹی تھی, وہ رستہ بھٹک کر اور ان کے گھر میں دروازے خیمے میں اور اس میں آ گئی, کہیں باہر تھے, انہوں نے اپنی پوری رات اس کو پناہ دی, اپنی پوری رات شمع پر اپنی ساری 10 کی 10 انگلیاں جلا لیں کہ میری توجہ اس طرف نہ جانے پائے. تو اس سے آپ ظرف کی اہمیت کا اندازہ کریں, اس کو معمولی نہ لیجیے گا. اسی لیے میں نے آپ کو امام علیہ السلام کی دعا میں, ٹھیک ہے, اور یہ جملہ بھی میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ نہیں کہ آپ پوری حکومت مملکت, لیکن کم از کم ہم سب کی ایک حکومت ہمارا گھر تو ہے. اگرچہ کہ نظام طاغوت کی پوری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ گھر سے بھی آپ کو کی سربراہی سے بھی آپ کو بے دخل کر دیا جائے, اور اسی کام کے لیے سب سے زیادہ جو فریڈم آف ویمن کا نعرہ ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جو رسول پاک نے فرمایا تھا کہ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتن, کہ تم میں سے ہر ایک راع ہے, یعنی ایک چرواہے کی مثال, ایک شپرڈ ہے, اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں مسئول ہے. رعیت یعنی وہ لوگ جو آپ کے انڈر میں ہیں, نظام طاغوت اس طریقے سے ورک کرتا ہے کہ اپنے انڈر میں آپ خود بھی نہ رہیں، دوسرے کی تو بات ہی چھوڑیں. یعنی معاشرہ، فیملی، خاتون، بچے، اولاد، اور اس حد تک شہوتوں میں مبتلا ہو جائیں کہ خود اپنا نفس بھی اپنے انڈر میں نہ رہے. اس طرف دقت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اگر اس بارے میں دقت نہیں کی جائے گی تو آپ اس بات کا اطمینان رکھیں کہ آپ کی ذاتی عبادتیں اور کوششیں برابر ثابت نہیں ہو پائیں گی. یہ کوئی نظریاتی ٹکراؤ نہیں ہے کہ یہ ولایت فقیہ کے حامی ہیں اور وہ فلاں نظریے کے حامی ہیں، اور یہ بالکل عقلی بات ہے، منطقی بات ہے، کہ جس کی تائید قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے ہوتی ہے. یعنی آپ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے گھر کو اپنی مملکت سمجھ کے وہاں پر ایک دولت کریمہ قائم کرنے کی ایفرٹ کریں، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو. اور اس میں اس کے تقاضے کیا ہیں؟ تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک. اس جملے کو بھی بار بار میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوئیے گا کہ دین جو ہے وہ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کو کہتے ہیں. اور اسی لیے میں نے اس مضمون کو، اس موضوع کو چھیڑا تھا کہ دین حقیقتاً راہ کرامت ہے، اور راہ کرامت طے ہوتی ہے خدا کی اطاعت کی منازل کو طے کرنے سے، خدا کی خوشنودی کی راہوں کو طے کرنے سے، راہ قرآن کو طے کرنے سے، راہ اہل بیت کو طے کرنے سے. فقط اور فقط مناسک عبادات کو یا ظاہری عبادات کو انجام دینے سے یہ سب معاملات نہیں حل ہوتے ہیں. تو اس جملے کو بھی، اس دعا افتتاح کو جا کے دیکھیں، تلاوت کریں، تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک، کہ میں کیا ہوں. اور اس میں سورہ یوسف کے آخر میں بھی بہت خوبصورت آیت ہے، قل، اے پیغمبر کہہ دو، ہاذہ سبیلی، یہ میرا رستہ ہے. کیا ہے میرا رستہ؟ ادعو الی اللہ. اے پیغمبر کہہ دو یہ میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں الی اللہ فقط، اور باقی جتنا کچھ ہے وہ سب اس کے ماتحت ہے. جہاد، شہادت، حکومت، جو کچھ بھی ہے سب اس کے ماتحت. ہاذہ سبیلی، یہ میری سبیل ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، بصیرت پر ہوں میں اور جو میری اتباع کرتا ہے. تو دین کی راہ معرفت و بصیرت کی راہ ہے، دین کی راہ دعوت الی اللہ کی راہ ہے، دین کی راہ خدا کی طرف قدم بڑھانے کی راہ ہے. اگر عبادتیں اس حوالے سے کارآمد ہیں، بہترین، عبادتیں ہیں اسی مقصد کے لیے. لیکن اگر عبادتوں سے خالی اٹھک بیٹھک اور بھوک پیاس اور آمد و رفت کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہو رہا، تو وہ صرف ایک خول ہے کہ جس کے اندر کوئی مغز نہیں ہے، جس کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے جس کی. ایک صلوات محمد اللہ. میں ایک بات اور اس کی طرف اشارہ کر کے پھر بات اپنی ختم کروں، کہ یہ ایک بڑا اہم اسپیکٹ ہے، اور خاص طور سے کہ جو اسلامی حکومتیں ان کے حوالے سے یہ ایک بڑی پرابلم کے طور پہ یہ چیز سامنے آتی ہے، کہ اگر حکومتیں بے کرامت ہے، اگر کوئی پست اور گھٹیا حکومت ہے، کیونکہ کرامت کا اپوزٹ پستی ہے، کرامت کا اپوزٹ لئامت ہے، لئیم ہونا ہے، ملعون ہونا ہے. اگر کوئی حکومت بے کرامت ہے، یعنی پست و لئیم ہے، کیا وہ خدا کا نام نہیں لیتی؟ پھر اصل سوال یہ ہے کہ کیا ان بے کرامت حکومتوں میں خدا کا نام یا جو اور اچھی اچھی باتیں، وہ سب باتیں نہیں ہوتی کیا؟ کیا وہ ظاہراً کفر و بت پرستی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا برائی کی طرف، خرابی کی طرف کھلم کھلا دعوت دے رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. بلکہ اگر آپ اسلامی حکومتوں کے حوالے سے بات کریں تو جتنی پست حکومت ہوتی ہے اتنا زیادہ خدا کا نام لیتی ہے. یعنی کس عنوان سے؟ اس عنوان سے کہ خدا کے نام کے پیچھے اپنے تمام جرائم اور اپنی تمام منحوس حرکتوں کو چھپا دیں, اور اس پردے کو چاک کرنے کے لیے چاہیے بصیرت. یہ جس معیار پر ہمارا دماغ اور ہمارا لیول آف معرفت ہے, یہ اس کے بس کی بات نہیں, یہ بصیرت چاہیے اس کے لیے, اس پردے کو کشف کرنے کے لیے. میں یہاں پر آپ کے سامنے, یعنی اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, میں آپ کے سامنے کہ یہ ذکر اہل بیت علیہ السلام بھی ہو جائے اور یہ نقطہ بھی واضح ہو جائے کہ جو مکالمات ہیں ابن زیاد کے, یعنی شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد, جب حرم امام حسین, حرم پیغمبر کو اور امام سجاد علیہ السلام کو اس مظلومیت کی حالت میں, یعنی رسن بستہ, زنجیر بستہ, دربار میں لے جایا گیا, اور جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ ایسے اونٹوں پر سوار کر کے لے جایا گیا کہ جن میں پالان اور کجاوے نہیں تھے, اس طریقے سے لے جایا گیا کہ کئی بچے رستے میں شہید ہو گئے اونٹوں سے گر کر اور کوئی ان کو اٹھانے والا نہیں تھا. یعنی اس مظلومیت کے ساتھ جب کوفے میں لایا گیا, اور وہ واقعات بھی آپ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہیں کہ کوفے میں جب لوگوں نے دیکھا تو اہل شام کے لیے مجہول تھے اہل بیت, یعنی پتہ نہیں تھا ان کو, بہت اکثریت اہل کوفہ کے لیے بات نہیں تھی, کیونکہ اہل کوفہ تو وہ تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ خط لکھ کے اور دعوت نامے دے کر بلایا تھا. تو ان میں سے ایک تعداد نے رونا اور گریہ کرنا شروع کیا, تو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا نے, جناب ام کلثوم نے جس طریقے سے ان کو مخاطب کیا اور ان کو اہل نیرنگ, فریب, خدعا, یعنی دھوکہ, فریب, جھوٹ کے اہل قرار دیا. بہرحال جب یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار تک پہنچا ہے تو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک کونے میں تشریف فرمائیں, اور ظاہر ہے کہ وہ حالت تو ایسی تھی ہی نہیں کہ حرم رسول اللہ اور وہ خواتین کسی کے بھی سامنے آ سکتی. تو آپ ایک کونے میں سر جھکائے تشریف فرما تھی. ابن زیاد ملعون دیکھتا ہے, نظر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خاتون کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ زینب ہے, دختر علی ابن ابی طالب. تو وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ, یعنی نعوذ باللہ, میں اس جملے کو زبان پر نقل کرنے سے پہلے خدا کی پناہ مانگتا ہوں, کہتا ہے الحمدللہ کہ اس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہارے جھوٹ کو آشکار کر دیا. یعنی وہ ملعون جب اہل بیت سے کلام کرتا ہے پہلا فقرہ الحمدللہ, اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس پردے کو چاک کرنے کے لیے کتنی بصیرت چاہیے, کتنی معرفت چاہیے. یعنی ہم جیسے لوگ تو خالی اسی میں ہی پھنس جاتے ہیں کہ کسی نے اللہ کا نام لے لیا, رسول کا نام لے لیا, امام کا نام لے لیا, بات ختم ہو گئی, مقدس ہو گیا. اسی لیے میں آپ کے سامنے لفظ بلفظ پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ کہ جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہارے جھوٹ کو آشکار کر دیا. بی بی جواب میں فرماتی ہیں کہ جو فاسق ہیں وہ رسوا ہے اور جو فاجر ہے وہ جھوٹا ہے. فاسق و فاجر آپ سمجھتے ہیں نا, فاسق و فاجر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جو دین کی حدوں کو توڑ کر باہر نکل جائے, جو دین کی حدوں سے باہر نکل جائے وہ ہے فاسق و فاجر, جو حدود الہی کی حرمت کا خیال نہ رکھے. تو آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے ان کا قتل ہو جانا یہ رسوائی نہیں ہے, جو فاسق ہے وہ رسوا ہے اور جو فاجر ہے وہی داروغہ ہے, اور نہ ہم فاسق ہیں نہ فاجر ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے تمہارے بھائی اور اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا. خدا نے, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے تمہارے بھائی اور تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مسلمانوں کی 80-90% آبادی اس جملے کو بائی کرنے کے لیے تیار ہے. جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. یزید کو کیوں برا کہیں, فلاں کو کیوں برا کہیں, اللہ نے ایسا ہی چاہا تھا. سے آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ زہر کس حد تک پینیٹریٹ کیا ہے, کہاں تک گیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے تمہارے بھائی اور اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس پر آپ نے وہ جملہ ہے, ما رأیت إلا جمیلا, تم میرے دیکھنے کی بات کرتے ہو, میں نے سوائے جمال جمیل کے اور کچھ نہیں دیکھا. میرے بھائی اور ہمارے اہل بیت وہ ہیں کہ اللہ نے شہادت کو ان کا مقدر قرار دیا اور وہ سعادت اور کرامت کے ساتھ اپنی ابدی جائگاہ کی طرف چلے گئے. اللہ نے شہادت کو میرے بھائی اور ان کے اہل بیت کے نصیب میں لکھا اور وہ اس شہادت کے ذریعے سے سعادت اور کرامت کے ساتھ اپنی ابدی آرام گاہ کی طرف چلے گئے. لیکن اے ابن زیاد, تو خبردار رہ کہ تجھے جلد ہی اللہ کی بارگاہ میں, جس خدا کا تو نام لے رہا ہے بار بار, تجھے اسی خدا کی بارگاہ میں اپنی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے. اور یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ہی جگر ہو سکتا ہے کہ اس ماحول میں یہ بات کریں. اے پسر مرجانا, تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے. اے پسر مرجانا, تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے. اس وقت تجھ پر آشکار ہو جائے گا کہ سعادت اور کامیابی کس کے حصے میں آئی ہے. کتنی ہمت و بصیرت چاہیے اس فریب کے پردے کو چاک کرنے کے لیے. یعنی میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کرامت کی راہ کیا ہے اور ہم اس سے کتنے فاصلے پر ہیں. یعنی یہ وہ حکومت ہے کہ جو بظاہر اسلامی ہے, یہ حکومت ہے کہ جو جس کا حاکم خلیفۃ الرسول ہونے کا دعوے دار ہے, اور یہ وہ حکومت ہے کہ جو اپنے ہر عمل میں, ہر کام میں خدا کا نام لے رہی ہے. اس سے آپ اندازہ کریں. اس کے بعد اس نے اس شقی نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے قتل کا ارادہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ افسوس ہے تجھ پر, تو ایک خاتون اور قیدی خاتون کے ساتھ اس قسم کی بات کر رہا ہے. وہاں سے اس نے اپنے رخ کو پھرایا, کہنے لگے یہ مرد کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ علی ابن الحسین ہے. کہتا ہے کیا خدا نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کر دیا؟ یہ سب جملے میں اسی لیے تاریخ کے ایگزیکٹ جملے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو کتابوں میں موجود ہیں. کیا خدا نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کر دیا؟ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ایک بھائی علی تھے جن کو کوفے کے ظالموں نے قتل کیا. میرے ایک بھائی کا نام علی تھا کہ جن کو کوفے کے ظالموں نے قتل کیا. ابن زیاد کہتا ہے نہیں, خدا نے قتل کیا. امام علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت فرمائی, اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. اس کا مطلب کیا ہے کہ نفوس کو اللہ وصول کر لیتا ہے ان کی موت کے لمحے میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ قتل کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں. کتنی باریکی ہے یہ معرفت کی. میں آپ حضرات کی توجہ اس طرف دلانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں کہ ہم فقط سمجھتے ہیں کہ میں نے چار رکعت نماز پڑھ لی, واجبات ادا کر لیے, یہ کر لیا, وہ کر لیا, دین کا حق ادا ہو گیا. نہیں, ان کی طرف نہ توجہ ہے ہماری, نہ توجہ دلانے والے ہیں ان معاملات اور ان مسائل کی طرف. کس قسم کا کھیل کھیلا جا رہا تھا وہاں بنو امیہ کے ذریعے سے دین کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ. خدا نے قتل کیا. امام علیہ السلام اس بات کو صحیح فرما رہے ہیں کہ نہیں, اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, یقیناً جب ایک انسان کی موت آتی ہے تو اس کے نفوس کو خدا ہی وصول کرتا ہے. لیکن قتل خدا نے نہیں کیا ہے کہ تم اپنے جرائم پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو. خدا 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 خدا. اور ایک جملے کی طرف اشارہ کر کے میں بس بات اپنی ختم کروں کہ جب یزید کے دربار میں پہنچے اہل حرم اور وہاں پر, کیونکہ یزید کے دربار کی تفصیلات تاریخ میں بہت زیادہ ہیں, کیونکہ وہاں پر جیسے بات بیان کی گئی ہے کہ 700 کرسی نشین تھے, اس نے جتنے ممالک کے سفرا تھے ان سب کو دعوت دی تھی, بہت زیادہ مطلب بہت بڑا مجمع تھا وہاں پہ. تو اس قسم کی گیدرنگ کو رپورٹ کرنے والے راوی بھی بہت تھے, اس کی تفصیلات تاریخ میں کافی ہیں. جب امام سجاد علیہ السلام کی طرف رخ کیا گیا بات فی اور لوگوں نے خواہش کا, وہاں موجود لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ان کو بات کرنے دیں, کیوں نہیں بات کرنے دیتے, تو یعنی یزید نے کچھ اس قسم کے جملے اس کی زبان سے ادا ہوئے کہ یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ میں نے اگر ان کو بولنے دے دیا اور بات کرنے دے دی تو پھر میری بات کچھ نہ رہے گی. اور وہ معرکت العلیٰ خطبہ امام سجاد علیہ السلام کا جو وہاں پر, اس کے پہلے دو تین جملے فقط میں اور ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤں. ایوہ الناس انا ابن المکۃ والمنا انا ابن الزمزم والصفا, اے انسان میں کون ہوں, میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں, میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں. اور وہاں سے پھر آپ نے آگے بات کرنا شروع کی, رسول خدا امام علی, میں اس کا فرزند ہوں کہ جو طواف اور سعی کرنے والوں میں سب سے بہتر تھا, میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو جبرائیل نے سدرۃ المنتہی پر جا کے جس کو خدا حافظ کا, اور اس قسم کے بہت زبردست خطبہ ہے. یہاں پر ایک چیز کی طرف, اس کی گہرائی میں ہم نہیں جاتے ابھی, ایک بات کر لیتے ہیں جو ہم سب کی عقلوں میں آسانی سے آ جائے. امام علیہ السلام یہ کیا بات بتانا چاہ رہے ہیں, میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں, میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں, کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ ابھی عاشور برپا ہونے سے پہلے 9 ذوالحج کو امام حسین علیہ السلام مکے سے حج کے لباس کو عمرے سے تبدیل کر کے حج کیے بغیر نکل آئے تھے. پتہ نہیں, یہ تاریخ ہم سب کے سامنے کہ امام حسین علیہ السلام حج نہیں ادا کر پائے تھے, آپ نے حج کو عمرے سے تبدیل فرمایا اور 8-9 ذوالحج کو تشریف لے آئے. لیکن امام حسین علیہ السلام کے حج کو ترک کر دینے کی وجہ سے کسی حاجی پر کوئی اثر نہیں پڑا. امام حسین تنہا اپنی راہ پر ہیں اور باقی جتنے لوگ ہیں پیچھے وہ سب حج کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں, زمزم کا پانی پی رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. امام سجاد علیہ السلام کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہی جو بات ہم کرامت کی کہہ رہے ہیں, کرامت کی بات, ابھی میں دولت کریمہ. اصل کرامت, اصل حقیقت حج کی حجت خدا ہے. میں ہوں مکہ اور منا کی حقیقت, میں ہوں زمزم اور صفا اور سعی کی حقیقت. اگر تم نے میرے پدر بزرگوار کو ترک کر کے اس کعبے کا طواف کیا تو تم پتھروں کے گرد گھوم رہے تھے, کعبے کے گرد, بیت اللہ کے گرد نہیں. یہ دین کا وہ پہلو ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کرامت تک پہنچیں. وہ کرامت فقط ذاتی تزکیے سے نصیب نہیں ہوگی, یعنی ذاتی تزکیے سے فقط میں اور آپ, یعنی آپ خود اس بات کو محسوس کریں کہ اگر ہم مثال کے طور پر 10 افراد مل کر اب تزکیے کے لیے محنت کرتے ہیں, ہم زیادہ ترقی کرتے ہیں, یا میں فقط اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ کام کرتا ہوں میں زیادہ ترقی کرتا ہوں. تو ظرف کی کرامت، ظرف کی طہارت، ظرف کی پاکیزگی. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت، یہ درس ہے. اور اس بات کو بھی ہم بھلا نہیں سکتے کہ وہ خدا جس نے عبد المطلب کے وقت ابابیل کا لشکر بھیج کر کعبے پر حملہ آور ہونے والی فوج کو تہس نہس کر دیا تھا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حجاج بن یوسف کی منجنیق کے پتھروں کو روکنے کے لیے کوئی چیز نہیں آئی. اس وقت کعبے کی تباہی اور مسجد نبوی کی تباہی کو روکنے کے لیے کوئی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ یہ امام سجاد علیہ السلام سمجھا رہے ہیں. مکہ اور منا، زمزم و صفا، حج، عبادات کی حقیقت اللہ کے نمائندے سے ہے، نہ کہ ان ظاہری چیزوں سے. کرامت اس وقت نصیب ہوگی کہ جب ہم وحی الہی اور نمائندے خدا کی اتباع کریں گے، نہ کہ کل جیسے میں بات کہہ رہا تھا قضا لے گا سب ولت لی نفسی، یہ میرے نفس نے یہ بنا لیا، میرے نفس نے یہ گڑھ لیا، میرے دل نے یہ چاہ لیا، میں اس کے پیچھے چلا گیا. اس سے کرامت نصیب نہیں ہوتی. تو میں امید کرتا ہوں، یعنی اور حالانکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر ہم انشاءاللہ اگر آپ لوگ چاہیں تو ہم اپنے درس میں اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. بہت گنجائش ہے اس موضوع میں ایکسپینڈ کرنے کی، ہونے کی، اس پہ بہت دقت کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین ہمیں کس راہ پہ لے جانا چاہتا ہے، دین کا پیغام کیا ہے. دین کا پیغام یہ نہیں کہ نماز روزے پڑھو بس خالی. درس کرامت ہے، کرامت کیا ہے، کرامت کی راہ کیا ہے، رستہ کیا ہے. اور امام سجاد علیہ السلام، دو جملے بس آپ کی اجازت سے، کہ ماشاءاللہ اس ذکر پر بھی آپ کی آنکھیں کچھ تر ہو گئیں، بس دو جملے میں اور عرض کر کے اپنی بات ختم کروں. کہ دربار یزید کے ہی مناظر میں سے جو منظر سب سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس ملعون کے سامنے جب اہل بیت علیہ السلام کو پیش کیا گیا ہے، تو اس قافلے میں سوائے علی ابن الحسین علیہ السلام کے کوئی دوسرا مرد نہیں تھا. امام سجاد علیہ السلام کو آگے کھڑا کیا گیا ہے، اور اس دربار میں کہ جہاں پر سینکڑوں کرسی نشین اور ہر ملک کے سفیر موجود تھے، وہاں پر اہل بیت پیغمبر کی خواتین اس حالت میں موجود ہیں کہ ان کے بازوؤں سے رسن بندھی ہوئی ہے، ایک ہی رسن میں بازو در بازو ہیں، اور جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کے گلے بھی اسی رسی میں بندھے ہوئے ہیں. اور اس عالم میں یزید ملعون کے سامنے ایک تشت میں سر امام حسین علیہ السلام لایا جاتا ہے، اور وہ اس خان پر سے، اس پر ایک کپڑا تھا، وہ کپڑے کو ہٹاتا ہے. اور میرے لیے اللہ میں جملے ادا کرنا بہت، کہ انسان شرمسار ہو جاتا ہے کہ زبان سے یہ جملے نکلتے کیسے ہیں، کہ اس تشت میں امام حسین علیہ السلام کا بریدہ سر موجود ہے. وہ اپنی فتح کے نشے میں سرشار، اس کے ہاتھ میں شراب کا جام ہے، کچھ شراب وہ اس تشت میں ڈال دیتا ہے. اس کے بعد اپنے آبا و اجداد کے لیے اشعار پڑھتا ہے کہ کاش میرے بدر و احد کے آبا و اجداد یہاں پہ موجود ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کس طریقے سے ان کی ہزیمت کا، ان کی شکستوں کا بدلہ لیا. اور نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی قرآن اترا، بلکہ یہ سب آل محمد نے، بنی ہاشم نے اپنی حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا، نعوذ باللہ. اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک سے اس نے گستاخی کرنا شروع کی. کئی افراد جو اس محفل میں اصحاب پیغمبر میں سے تھے وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اے یزید، اپنے ہاتھوں کو ان لبوں سے ہٹا لے، کیونکہ خدا کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم حسن و حسین کو اپنے ایک کاندھے اور دوسرے کاندھے پر سوار رکھتے تھے، اور ان لبوں کے ساتھ جن کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے کتنی مرتبہ ان لبوں کا بوسہ لیتے تھے۔ یہ بوسہ گاہ ہے، پیغمبر ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی نظر جب اس منظر پر پڑی تو آپ نے فوراً اپنی پھوپھی کو اپنے پیچھے چھپا لیا کہ آپ کی نگاہ نہ پڑے، لیکن آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہونا شروع ہوا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی نظر جب امام حسین علیہ السلام کے چہرے مبارک پر پڑی تو آپ نے ایک آہ فریاد بلند کی، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے نانا جان، آ کر اس منظر کو دیکھیں کہ یہ آپ کا وہ پیارا حسین ہے، آپ کے دوش کا سوار ہے، کہ جس کے جسم کو کربلا کی تپتی زمین میں بے کفن چھوڑ دیا گیا ہے اور جس کا سر یہاں پر ظالموں کے ہاتھ۔ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل